السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے ان دا نیوز، میزبان بہجت جلانی کے ساتھ. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ویٹو سٹائنوویچ اور انجینئر ہیں سلیمان تاروالی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہماری نشریات آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور بائیں ہاتھ پر آڈیو سٹریم کو کلک کیجیے اور ہماری نشریات براہ راست سنیے. پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے ہماری اردو ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹویٹر اور فیس بک پر بھی اسے سنا جا سکتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ان پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. پاکستان کا حقانی نیٹ ورک سمیت دہشت گرد گروپوں پر پابندی کا عزم. شمالی وزیرستان میں ڈرون حملہ. پاکستان اور افغانستان کے درمیان انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کی کوششیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال. عالمی اور بین الاقوامی خبروں میں ہم یمن اور نائجیریا میں ہونے والے تشدد کے واقعات پر بات کریں گے. یورپ اور امریکہ میں سیکیورٹی کے سلسلے میں پیدا ہونے والی صورتحال اور اقدامات. اور امریکہ میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، جو سول رائٹس کے علمبردار تھے، کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے اور قومی تعطیل ہے. کچھ بات اس پر بھی ہوگی. ویسے یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور بھارت میں 10:30 بجے جو راؤنڈ ٹیبل آپ سنتے ہیں اس میں اسی حوالے سے ایک خصوصی پروگرام پیش کریں گے قمر عباس جعفری. ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور سول رائٹس کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو. ہمارے ساتھ آج جو تجزیہ کار پروگرام میں شامل ہیں وہ اپنے شعبوں میں ممتاز حیثیت کے حامل ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید خان جو کالم نگار بھی ہیں، دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. اس کے علاوہ تجزیہ کار ایک اور ممتاز نام ہے، آتھر ہیں، بلاگر ہیں، یاسمین علی. اور ایک اور ممتاز نام تجزیہ کار اور مبصروں میں رضا رومی کا، جو یہاں واشنگٹن سے ہمارا ساتھ دیں گے. لندن سے منظر وسیم، ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر اور تجزیہ کار. پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات، آپ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے لیے ایڈجنکٹ اسکالر بھی ہیں. اور یہاں امریکہ بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق. پاکستان میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے انتہائی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. فوجی آپریشن ضرب عزب کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بھی دہشت گردوں کے خلاف جامع اور ٹھوس لائے عمل پر عمل درآمد کرنے کا عزم کیا گیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان نے حقانی نیٹ ورک سمیت متعدد دہشت گرد گروپوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور فوجی اور سول قیادت بار بار اس بات پر زور دیتی آ رہی ہے کہ اب اچھے اور برے دہشت گردوں کی تقسیم باقی نہیں، اور بلا کسی استثناء کے دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والے کسی بھی فرد یا گروپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی. اس وقت ہمارے ساتھ ہے پاکستان سے، جیسا کہ ہم نے کہا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید خان ہمارے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں سے بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یاسمین علی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی رضا رومی بھی ہمیں جوائن کریں گے. پہلے تو آپ کو سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
بریگیڈیئر خان، سب سے پہلے میرا سوال آپ ہی سے ہے، آپ کے خیال میں پاکستان میں جو متعدد دہشت گرد گروپ مصروف عمل ہیں، اور کیا ان اقدامات کے نتیجے میں جو کہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے ان پر قابو پانا اور ان کو ختم کرنا ممکن معلوم ہوتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بیجی صاحب. آپ کی دیکھیں، یہ پہلی مرتبہ ہوا جب سے یہ وار آن ٹیرر کا سلسلہ شروع ہوا تھا 12 سال پہلے، کہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت اور میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز اور پاکستان کی عوام بائی اینڈ لارج ایک بڑا اسٹرانگ کنسنسس بنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس دہشت گردی کے ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 2015 دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی یہ جو جنگ ہے ایک بڑی ڈیسائسو ہوگی، اور یہ سال بڑا اہم اور فیصلہ کن ہوگا اس حوالے سے. لیکن ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ نیشنل ایکشن پلان بن گیا 20 پوائنٹس کا، اور ملٹری کورٹس جو ہیں وہ بہت جلد اپنا کام شروع کر دیں گے 21ویں آئینی ترمیم کے تحت، اور یہ کہ جو 7 سال سے ایک ڈیتھ سینٹنس پہ موریٹوریم چل رہا تھا وہ اٹھا لیا گیا، اور 20 ہینگنگز ابھی تک ہو چکی ہیں دہشت گردوں کی، ٹارگٹ کلر کی. تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اوور نائٹ یا چند دنوں میں پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گا. جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی پروگریسو ہے. اٹ ول ٹیک اے فیو ویکس، اٹ ول ٹیک اے فیو منتھس. جبکہ صحیح معنوں میں اگر حکومت پاکستان نے بڑے سنسیریٹی کے ساتھ، اگر پولیٹیکل پارٹیز نے، اگر پروینشل گورنمنٹس نے، اگر سول سوسائٹی نے صحیح معنوں میں اس نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کیا اور پاکستان کے عوام صحیح معنوں میں آن بورڈ آ گئے، تو ملٹری کورٹس کے کو جو ابھی خدشات ہیں کہ شاید سپریم کورٹ کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہ لے، ان کو انکانسٹیٹیوشنل اگر کل ڈکلیئر کر دیتی ہے تو ایک اور کرائسس ملک میں پیدا ہو جائے گا. تو دیکھیں، اگر یہ سب کچھ کوآرڈینیٹڈ مینر سے چلتا ہے اور سول اور عسکری قیادت ایک پیج پہ رہتے ہیں اور کوئی اور پاکستان میں سیاسی بحران پیدا نہیں ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں یقیناً حالات بہتری کی طرف جائیں گے. دیکھیے یہ پہلی مرتبہ ہوا اتنے سالوں میں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, خاص کر جو سزائے موت جو ہے کہ منتظر ہے, کہ یہ حکومت نے, پاکستان کے عوام نے یہ ریزالو کر لیا کہ ہم نے اس چیز کو ریسٹور کرنا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے ریاست نے فیصلہ کیا کہ ریاست اپنی رٹ کو اب ریسٹور کرے گی ایٹ اینی کاسٹ, اور یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اب ہم معاشرے میں جو ڈیٹرنس کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا تھا یہ ملٹری کورٹ سے, سزاؤں کی امپلیمنٹیشن سے, ہم وہ ڈیٹرنس جو ایک قائم کریں گے. پھر یہ بھی اب تہیا کر لیا گیا ہے کہ جو ہمارے ایسے مدارس ہیں, یہ ایسے اور ادارے ہیں جہاں پہ فورن فنڈنگ کی وجہ سے دہشت گردی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ این جی اوز ہیں جو فورن اسپانسرڈ ہیں, فورن فنڈڈ ہیں, یا ہماری پولیٹیکل پارٹیز جن کے عسکری ونگ, میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میرا خیال ہے ایک بڑا سٹرونگ پولیٹیکل عزم ہم دیکھ رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ جماعت اسلامی یا جے یو آئی ایف, ان کے کوئی تحفظات ہیں یہ 21ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ, لیکن بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں سانحہ پشاور کے بعد قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ناؤ اور نیور اور انف از انف, اور وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اس کو وی کیچ دا بول بائی دا ہارن اینڈ لیٹ اس sort out these people once and for all.
اچھا برگر خان ہمارے ساتھ رہے گا. پاکستان کے کباری علاقے شمالی وزیرستان میں ایک مبینہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 4 مشتبہ شدت پسند ہلاک ہو گئے. یہ شوال کے علاقے میں ہوا اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یہ وہاں پر دوسرا ڈرون حملہ ہے. گزشتہ جمعرات کو ہونے والے میزائل حملے میں بھی 6 مشتبہ شدت پسند مارے گئے تھے. ہلاک ہونے والوں کی شناخت اور تعداد کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی کیونکہ جس علاقے میں یہ کارروائی کی گئی ہے وہاں میڈیا کے نمائندوں کی رسائی نہیں ہے. یاسمین آپ سے میرا سوال ہے, کوئک کامنٹ سارا کرتے چاہیے کیونکہ کافی ہمارے پاس سوال ہیں اور ہمارے ساتھ چاروں ہمارے مبصر بھی موجود ہیں. تو یاسمین میرا آپ سے سوال ہے کہ ضرب عزب نام سے فوجی کارروائی بھی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہدف بنا کر دہشت گردوں کو ڈرون حملے بھی کیے جا رہے ہیں, آپ کے خیال میں یہ کاروائیاں مثبت ہیں؟
دیکھیے کبھی بھی جب آپ کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں کسی مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے تو صرف ہم ایک قدم نہیں اٹھاتے, اس میں بہت سارے سٹیپس یا ٹیکٹکس ہوتے ہیں بعض اوقات جو ہم اکٹھے جن کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی مسئلے کو ہینڈل کیا جائے. اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ڈرون اٹیکس کیے جا رہے ہیں, اگر وہ کیے جا رہے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جن لوگوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ واقعی کیا ٹیررسٹ ہیں یا وہ ایک رینڈم بیسس پہ یا گیس ورک کے اوپر یا ایک لیک آف پراپر انٹیلیجنس کی بنیاد پر کوئی عام سیویلین کو تو نہیں مارا جا رہا. خدا نہ کرے اگر اس قسم کا عمل ہوتا ہے تو اس وقت اٹھ گئی ہے ہر لیول پہ, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بڑے رائٹلی کہا کہ عوام, حکومت اور آرمی سب اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ ہیں کہ اس مسئلے کو, ٹیررزم کے معاملے کو ہمیں ہینڈل کرنا ہوگا, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ نہ ہو کہ کہیں اس میں کریک آ جائے اگر کوئی زیادہ سیویلینز کو ڈرون اٹیک کی وجہ سے مسگائیڈلی نقصان, جان ان کے مال کا خطرہ ہو, اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
جی شکریہ یاسمین, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم کوئک کامنٹس کرتے ہوئے, سب بہت سارے سوال ہیں آج میرے پاس. رضا نے ہمیں جوائن کیا ہے. رضا آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت دہشت گردی کے خلاف کی جانے والی کاروائیاں اور حکمت عملی, جیسا کہ آپ نے دونوں ہمارے مبصرین کو پہلے بھی سنا, آپ کے خیال میں کس حد تک مؤثر نتائج کی حامل ہیں اگر ان پر عمل درآمد پراپر طور پر ہوتا ہے, جیسے کہ برگیڈیئر خان نے بھی کہا کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس اگر ہوتی جاتی ہیں اور ان پر عمل درآمد دیکھا جاتا ہے تو؟
جی دیکھیے, سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی بار کافی عرصے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو عسکری اور سویلین قیادت ہیں وہ سیریس دکھائی دے رہی ہیں اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کے معاملے سے نپٹنے کے لیے. اور ابھی تک جتنے اقدام اٹھائے گئے ہیں, چاہے وہ یہ جو سزائیں جو کافی عرصے سے دی گئی تھیں, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں مگر وہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا, وہ شروع ہو گیا, ساتھ میں جو نیشنل ایکشن پلان 20 دکاتی دیا ہے وزیر اعظم نے, وہ سب تو اب سامنے ہے, اس سے کم از کم ول تو دکھائی دیتی ہے. اب دو ایشوز آتے ہیں. ایک ایشو سب سے پہلا تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس کی جو بہت سی چیزیں فوجی عدالتوں کے علاوہ بہت سے اور اقدام جو ہیں وہ تو سویلین حکومتوں نے امپلیمنٹ کرنے ہیں, چاہے وہ سینٹرل ہوں یا صوبوں کی ہوں, اور وہاں پہ بڑے مسائل ہیں, کیپیسٹی کے بڑے مسائل ہیں. وہاں پر یہ بھی مسئلہ ہے کہ یہ انتہا پسندی کی سوچ جو ہے بہت سارے اداروں کے اندر بھی سرایت کر چکی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ممتاز قادری جو تھے وہ ایلیٹ پولیس فورس کے ایک نوجوان سپاہی تھے اور انہوں نے گورنر تاثیر کو مار دیا, اور وہ مطلب تو اس طرح کی سوچ جو ہے وہ پچھلے 20-30 سالوں میں بہت پھیلی ہے. اور دوسرا جو اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یوں ہے کہ دیکھیے یہ جو اقدامات ہیں اس وقت جو اٹھائے جا رہے ہیں, جنرل مشرف نے بھی 2002-2003 میں بالکل اسی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے عمل درآمد بھی کیا, کافی حد تک اس میں کافی حد تک کامیابیاں بھی ہوئیں, مگر چند ہی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ چیزیں ریورس ہو گئیں اور 2007 کے لگ بھگ جو ہے ٹی پی پی جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئی پاکستان میں. تو اب وہ کیا عوامل تھے کہ ملیٹنسی جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں اس پر قابو پایا گیا؟ اس میں سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی پالیسی ہے وہ ہماری خارجہ پالیسی سے منسلک ہے, یعنی کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ کیسے ریلیشنز ہیں اور افغانستان کے ساتھ ہمارے کیسے ہیں. افغانستان کے ساتھ تو ابھی امپروو کر رہے ہیں تعلقات اور وہ تو وہاں سے بھی بڑی اچھے سگنلز آ رہے ہیں, جو ہمارے سویلین گورنمنٹ بھی جو کام کرتی رہی ہے اور ملٹری کے ساتھ بھی جو ان کے ضوابط رہے ہیں وہ تو خوش آئند لگتا ہے, مگر ہندوستان کے ساتھ تو اس پر بہت سخت ٹینشن اور تناؤ ہے. ڈائیلاگ اگست سے بند ہے اور یہ کہ کیا ہم پر کیا پاکستان جو ہے وہ والے جہادی گروپ جو کہ ہندوستان کے خلاف سفارا ہیں کیا ان پر بھی قابو پا سکے گا, کیونکہ یہ سب چیزیں آپس میں منسلک ہیں اور جھوڑی ہوئی ہیں. ان کو علیحدہ کرنا شارٹ ٹرم میں تو کام آ جاتا ہے, مگر جیسے ہم نے جنرل مشرف کی دہائی میں دیکھا لانگ ٹرم میں واپس وہیں پر یہ آ جاتا ہے. مطلب
تو اس مسئلے پر بات کرنے کی اور سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ حکمت عملی تیار کرتے ہوئے ان باتوں کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو پہلے غلطیاں ہوئیں یا کسی طرح کے نتائج سامنے آئے ان کا دوبارہ اعادہ نہ ہو پائے. پروفیسر فیضان, حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھارت کے بعد پاکستان کا بھی دورہ کر کے آئے ہیں, پاکستان کی کوششوں کو سراہا بھی جا رہا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ کر رہا ہے پاکستان, اس میں امریکہ کس حد تک معاونت کرتا رہے گا؟
جی, سب سے پہلے پاکستان کے تمام بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. جان کیری جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے, جب وہ ہندوستان گئے اور اس کے بعد وہ پاکستان بھی پہنچے تو ایک بات تو ان کی تھی کہ انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کو ایک چیٹ کی اہمیت دی, جو کہ ایک بہت ضروری پیغام تھا جو کہ جانا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی جو کوششیں ہیں انتہا پسندی اور دہشت پسندی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں, اس کو بھی سراہا گیا. لیکن میں یہ توجہ جو ہے آپ کی جو گفتگو ہے اس کی ایک توجہ ایک طرف لے کر جانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب تک یہ جنگ جو کہ لڑی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاح نہیں ہوتی, اگر اکنامک اپرچونیٹی جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں دی جاتی, اگر انصاف مہیا نہیں کیا جاتا, اور اگر کمپیٹنٹ گورننس یعنی کہ ایسی حکومت جو کہ لوگوں کی خدمت کر سکے صحیح معنوں میں اگر پنپ نہیں سکتی, تو یہ دہشت گردی کی جنگ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے, کیونکہ اس میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو کہ اس سسٹم سے اس نظام سے بہت فرسٹریٹڈ ہیں اور ان کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے. اور یہ جو سیاسی حل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی حل ہے یہ پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ کرے گا, اور میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں اور جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں وہ اس کی طرف زیادہ سنجیدگی سے غور کریں گے اور اس میں اس کو پارٹیسپیٹ کریں گے, کیونکہ صرف جنگ جو ہے وہ کبھی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے کبھی کوئی حل نکلا ہے. پریزیڈنٹ اوباما عراق سے فوجیں نکال چکے ہیں, وہ افغانستان سے فوجیں نکال رہے ہیں, کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں اگر یہ بات سمجھ سکتی ہیں تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے ایک عزم لے لیا ہے, پاکستان میں ڈٹرمینیشن ہے کہ اس چیز کو ختم کرنا ہے, لیکن اس کو بہت سی جگہوں سے ختم کرنا پڑے گا. نظام تعلیم کی اصلاح کرنی پڑے گی, مدرسوں کی اصلاح کرنی پڑے گی, سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی.
ایگزیکٹلی رضا رومی صاحب, جیسے آپ نے بھی کہا مائنڈ سیٹ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت ساری انتہا پسندی ملک کے مختلف طبقوں میں مختلف جگہوں پر انفرادی سطح پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. افغانستان کی بات کرتے ہیں, گزشتہ برس نئی حکومت کے قیام کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ماضی کی نسبت بہتر اور مثبت انداز میں آگے بڑھتا ہوا دیکھا جا رہا ہے. اس کا اعتراف پاکستان میں سرکاری عہدیدار تو کرتے ہی ہیں, لیکن اب مبصرین بھی دونوں ہمسایہ ملکوں کی قیادت کی سوچ کو گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ ہم آہنگ بھی قرار دے رہے ہیں. افغانستان اور پاکستان کے درمیان اعلیٰ تر سطح پر ملاقاتیں بھی ہوتی آئی ہیں. پہلے ہم آپ کو یہ سنواتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ روز کی بات ہے خطاب کر رہے تھے فورن میڈیا کے ساتھ, انہوں نے کیا کہا, آئیے پہلے آپ کو وہ سنوائیں اور پھر افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہیں.
Pakistan will neither allow anyone to use its territory against any other country, nor would tolerate if terrorists use foreign soil for the terrorist activities in Pakistan.
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی کاروائیوں کے لیے اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا, اور نہ ہی یہ برداشت کرے گا کہ دہشت گرد پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے کسی دوسرے ملک کی سرزمین استعمال کریں.
بڑے خان, آپ سے میرا سوال ہے, آپ کے خیال میں اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان, یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اعلیٰ ترین قیادت کے درمیان ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں, ان کوششوں کے بارے میں آپ کس طرح سے تجزیہ کریں گے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں حالات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان. جو پہلے مس انڈرسٹینڈنگ اور مسٹرسٹ تھا, اور میں سمجھتا ہوں بڑی کشیدگی تھی جب حامد کارزئی صاحب تھے, اب وہ ہمیں حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں. اشرف غنی صاحب, آپ دیکھیں پاکستان آئے ہیں, ایک اچھی پاکستان میں ان کا بڑا استقبال کیا گیا, آرمی چیف کو ملنے گئے جی ایچ کیو, وہاں پر گارڈ آف آنر دیا گیا. اشرف غنی صاحب کی سوچ بہت مثبت ہے, ایک ویژن والے صدر ہیں جو خود بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو تاکہ اکنامکلی افغانستان جو ہے وہ بھی ترقی کرے, اور وہ خود بار بار کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور سٹیبلٹی اس لیے ضروری ہے کہ افغانستان میں جو معدنیات ہیں اور جو ٹریڈ کوریڈور بنتے ہیں سینٹرل ایشیا کے اور ساؤتھ ایشیا سے جو کنیکٹیوٹی بنتی ہے, تو ان معاملات کے لیے آگے بڑھنے کے لیے وہ افغانستان کے لیے بھی بہتر ہے اور ساؤتھ ایشیا میں باقی پاکستان انڈیا ان ممالک کے لیے بھی. تو لہذا ان کی ویژن یہ ہے کہ افغانستان میں امن اور سٹیبلٹی ہو, اور پاکستان کی بھی بالکل یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ وہ ہر طریقے سے کنٹریبیوٹ کرے گا ٹوورڈ پیس اینڈ سٹیبلٹی ان افغانستان, اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, آرمی چیف اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کا ریزالو کیا ہے کہ اب ہم پاکستان سے کسی قسم کے جو ملٹنسی ہے ڈائریکٹڈ ٹوورڈ اینی کنٹری وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آپریشن ضرب عضب کا ایک بڑا مین آبجیکٹو یہ رہا ہے کہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اینی اپنا ہیو اینڈ کلر, تمام جو ملٹنٹ گروپس ہیں چاہے وہ اینٹی افغانستان ہوں چاہے وہ اینٹی پاکستان ہوں, اگر جن کی پریزنس ہے فاٹا میں ان کو وہاں سے, خاص کر شمالی بلوچستان میں, ان کو وہاں سے نکال بار مارا جائے. یہی وجہ ہے کہ حقانی نیٹورک کی اب خبریں ہیں کہ وہ پاکستان میں آپریٹ نہیں, اگر ان کی کچھ سینکچریز تھیں کچھ لوگ یہاں پہ تھے, اب وہ بھی افغانستان کی طرف ان کو مجبور کیا گیا ہے. اسی طرح اور بھی نیٹورک, ہاں اگر کوئی باقیات ہیں تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیک جو شوال میں ایسی جگہ ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ جوائنٹ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, پاکستان امریکہ کے درمیان. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب بارڈر سیکورٹی مینجمنٹ کے حوالے سے یا سیکورٹی کوآپریشن پاکستان افغانستان کے حوالے سے جو بہتری آ رہی ہے وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے. دیکھیے مولوی فضل اللہ پہ چند ہفتے پہلے ڈرون اٹیک ہوا تھا, آج سے ایک ہفتہ پہلے جو دہشت گرد تھے جن کے لنکیجز تھے ثانیہ پشاور میں جو آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا, ان کو افغان ایجنسی نے پکڑ کے ان کو پاکستان کے حوالے کیا. لیکن ابھی بھی کیری صاحب کی وزٹ کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے ان کو کہا ہے بڑا کلیئرلی کہ جی آپ کو بھی بہت ڈو مور کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح کے پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کے لیول پہ یہ کانٹیکٹ اور انگیجمنٹ رہیں گے دونوں ملکوں کے درمیان, دیکھیے تین مرتبہ تو ڈی جی آئی ایس آئی اسلام اپنا کابل گئے ہیں, کل کور کمانڈر پشاور جو آپریشن ضرب عضب کے مین کمانڈر ہیں وہ بھی کل گئے ہیں اپنا افغانستان اپنے کاؤنٹر پارٹ سے یہ بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ اور اس طرف جو تحریک طالبان کے جو بیسز ہیں ان کے خلاف کاروائی اور مزید کوآرڈینیشن کے لیے. تو یہ شو کر رہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان سیکیورٹی کوآپریشن معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی دہشت گردی کو ختم کرنے میں یہ بہت مثبت ثابت ہوں گے.
شکریہ برگیس خان, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. یاسمین, آپ بھی اب پاکستان کے بارے میں, ہمارا ایک اور سوال ہے جس کے بعد مزید آگے بات کرتے ہیں. رضا رومی ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان میں دہشت گردی, سیاسی جماعتوں کی طرف سے اختلافی سیاسی ماحول, اور اب ضروریات زندگی میں تنگی کی صورت, بجلی پانی اور گیس کے ساتھ ساتھ پٹرول کا حالیہ بحران, اس ساری صورتحال میں غیر جانبدارانہ رائے آپ کی کیا ہے؟
دیکھیے, یہ بہت سارے مختلف سوال ہیں, ان کو اکٹھے ذرا ایڈریس کرنا مشکل ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم کو ایک اپنے ایجنڈا یا اپنی باہن سمجھانے کی بجائے جو عام مسائل ہیں اس کے جو مسئلے ہیں, گیس جتنے یہاں پہ سردیاں شروع ہیں چولہے کا ایک بٹن چلتا ہے, گیزر اور رول چاہیے, ارے ہوتا بجلی کا مسئلہ ہے, عام روزانہ آج سے دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ اس میں ہو رہی ہے اور ابھی سردیاں ہیں. اسی طرح سے اب پیٹرول کا بحران ہے اور پیٹرول نہیں مل رہا, پیٹرول اسٹیشن بہت جگہ بند ہو چکے ہیں, جہاں کھلے ہوئے ہیں وہاں اب شاید تھوڑی سی سی این جی یا ڈیزل کہیں ملتا ہے. پیٹرول کے لیے آپ لائن بھی لگائیں تو 500 سے زائد کا پیٹرول نہیں ملتا, اور اس کے لیے بھی کئی کئی گھنٹوں, صبح اگر آپ کو پیٹرول لینا ہے تو رات سے پیٹرول کی گاڑیوں کی لائنیں لگتی ہیں, اور یہ آتے ابھی پیٹرول پمپ کے ہر محلے میں ہیں, آپ گزرے تو یہ آپ کو نظر آتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری, وہ بجائے کہ لوگوں کے مسائل کی طرف ایک دھیان کرے یا ایک ان کا ایک فوکس اس پہ ہو کہ لوگوں کے مسئلوں کو ان کو ریزالو کیا جائے, جس وجہ سے لوگ ووٹ لے کر اور پارلیمنٹ میں آتے ہیں یا سامنے آتے ہیں, وہ ہوتا ہمیں نہیں نظر آتا. وہ دائیں بائیں کی باتیں, کھبے سچے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں مارنا, وہ زیادہ چل رہا ہے. تھوڑا سا میں اگر ذکر کرنا چاہوں گی جو پیٹرولیم کا اس وقت بحران ہے, اس میں منسٹر صاحب کا تو سب سے پہلے بیان آیا کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی پیٹرول کی قیمت کم ہونے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹرول کی بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے, بات اتنی سمپل نہیں ہے. آج ایک بہت درست بیان جو سیکرٹری فائنینس کا آیا, انہوں نے یہ بات کری کہ جو یہاں پہ زیادہ تر مسئلہ ہے وہ ایک سرکولر ریٹ کا مسئلہ ہے, جس میں بہت بڑی رقم غالباً 200 بلین روپیز یا ڈالرز یا کیا میں پڑھ رہی تھی, بہت خطیر رقم تھی جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پور گورننس, انکمپٹنس اور کرپشن کی طرف بھی نشاندہی کی ہے. اب ہمارے یہاں جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتا, ایوری بڈی وانٹس ٹو پاس دا پرفارم, فائنانس منسٹری ذمہ داری نہیں لے رہی, کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. اب کچھ بیوروکریٹس کو فائر کر دیا گیا, مگر میرے خیال میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر کوئی اسکیم ہے, فنڈنگ موجود ہے, اوگرا کی اس میں کیا ذمہ داری آتی ہے کہ کیا ڈیمانڈ اور سپلائی کا کیا پیٹرن تھا, اگر یوز ہو رہا تھا یا ڈیمانڈ تھی زیادہ یا سپلائی کتنی تھی, پھر کیا کوئی کرپشن کا پہلو تو نہیں تھا, جو بھی فنڈنگ دی گئی وہ کن کن مد میں استعمال کی گئی, اگر اس مد میں اتنی اسپینڈنگ نہیں کی گئی جس کی ضرورت تھی
تو اس کا مطلب یہ ہوا نا یاسمین, کیا آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس اور ٹاپکس ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ گورننس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور پولیٹیکل اور سیاسی پارٹیوں کو جہاں پر دوسرے معاملات کی طرف وہ نظر کر رہی ہیں, ان کو ضرورت ہے اس بات کی بھی کہ وہ انسانی ضروریات زندگی کی طرف بھی توجہ دیں جو ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے,
اور یہ ان چیزوں پہ پرائیورٹائز کرنے کی ضرورت ہے.
بہت بہت شکریہ یاسمین علی ہمارے ساتھ تھیں. اور اظہر امی صاحب آپ کی حالات حاضرہ پر گہری نظر ہے. پاکستان اور جنوبی ایشیا میں اس وقت صورتحال بے حد تیزی سے بدلی بھی ہے اور کچھ عرصے سے خاص طور پر جیسا برگیڈیئر خان نے بھی کہا کہ 2015 میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک اہم تبدیلیوں کا سال ہوگا جس میں دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں آج کے پاکستان میں آج کا پاکستان ایک غیر جانبدار مبصر کے طور پر آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے؟
دیکھیے یہ جو پہلے آپ نے سوال پوچھا جو یاسمین کہہ رہی تھی یہ بات بھی اس سے جڑی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا ایک گورننس کا فیلئر ہوا کہ حکومت کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ 2-3 دن کا پیٹرول رہ گیا اس سے قلت ہو جائے گی اور اس کی جو ہے ادائیگیاں ہونی ہیں پیسوں میں. دیکھیے یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں یہ کوئی حکومت تحفے میں تو دے نہیں رہی, لوگ خرید رہے ہیں اپنے پیسوں سے. اور حکومت کا تو صرف یہ کام ہے کہ وہ جو مینجمنٹ ہے کمپنیوں کی اور اس کی سپلائی کی اس میں وہ کام کرے. تو اس سے تو ایک بہت ہی ایک منفی تاثر ابھرا ہے کہ اگر حکومت وقت جو ہے وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتی تو پھر وہ باقی بڑے بڑے چیلنجز جو پاکستان میں ہیں ان سے کس طرح برداشت نہ ہوگی. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے موجودہ حکومت کی کارکردگی اور اس کی افادیت کے اوپر. اور اسی تک تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو ابھی جو ہے بہت سے اہم جو ہے فیصلے کرنے, بہت سے اہم چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرنا. دہشت گردی اس میں ایک اہم تھا, پسندی کی ہم نے بات کی ہے, معاشی بحالی کی بات کی پروفیسر صاحب نے, اور اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں خطے میں ایران کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ, چین کے ساتھ, وہ کس نہج پر آگے بڑھنے. تو یہ جو ہے یہ اس کا جو ہے لنک جو ہے وہ پاکستان کی ڈومیسٹک گورننس سے ہے کہ جب تک داخلی طور کے اوپر ہمارے ادارے جو ہیں, ہماری پارلیمنٹ, ہماری کابینہ اور دیگر سیکورٹی کے ادارے, جب تک ان کی کیپیسٹی اور ان کی جو ہے وہ کیا کیا کہنا چاہیے, ان کی افادیت نہیں بڑھے گی تو ہم اپنے ان اہداف میں کو حاصل کرنے میں کامیاب اس طرح سے نہیں ہوں گے جیسا کہ ابھی اعلان کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اس کے لیے یقیناً پاکستان میں پارلیمنٹ کو ایک رول ادا کرنا پڑے گا.
آپ کے خیال میں کہ قانون سازوں کو مل کر اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں ان کے حل کی طرف توجہ دی جائے؟
جی جی, قانون ساز بھی, اور میں ذرا ایک چھوٹا سا اضافہ کروں کہ جو کابینہ ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ بھی ہوتی ہے. تو اب اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کابینہ کو اور حکومت وقت کو جواب دہ نہیں بنائے گی, دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی تو الیکشن تو 5 سال میں ہوتے ہیں, 4-5 سال میں ہوتے ہیں, تو اس وقت تک تو بہت دیر ہوتی ہے, مگر یہ بر وقت جو کابینہ کی کمیٹیاں اور یہ پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہوتی ہیں, پارلیمنٹ کے دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ بھئی وہ وزراء کو اور محکموں سے پوچھیں کہ بھئی آپ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اور کیا آپ کی کیوں نہیں آپ ڈلیور کر پا رہے. تو اگر یہ ڈلیوری نہیں بڑھے گی تو لوگوں کا تو آلریڈی جمہوریت میں جو ہے بڑا جو اعتماد ہے وہ ڈگمگایا ہے پچھلے 5-6 مہینے میں, تو یہ تو مزید اور ہو جائے گا, پھر وہی حالات بن جائیں گے کہ لوگ تنگ آ جائیں گے اور پھر ہم ایک اور جو ہے غیر منتخب حکومت کی طرف بڑھیں گے. تو ایسا نہ ہی ہو تو بہتر ہے, کیونکہ پاکستان کو سیاسی استحکام بھی چاہیے مگر ساتھ میں ڈلیوری بھی چاہیے اور گڈ گورننس بھی چاہیے.
بہت بہت شکریہ رضا رومی ہمارے ساتھ تھے واشنگٹن سے. رضا میری آپ سے پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کے بہت میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور پروفیسر فیضان آپ مجھے ذرا جلدی سے کوئی کامنٹ ایک کریے گا کہ شائع شدہ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے پاکستان اور افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے مل کر کام کریں. ابھی برگر خان کی آپ نے بات سنی تھی کہ بہت مثبت طور پر امیدیں کی جا رہی ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کوآپریشن اور بہتر طور پر سامنے آئے گا, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
جی وجے, مجھے پوری پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں یہاں پر جو کام کر رہے ہیں کہ اس کا اچھا حل نکلے گا. مگر ایک بات ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے وہ نیک نیتی کا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بیرونی طاقتیں ہیں ان کی مداخلت. اور میرا خیال میں جو پریزیڈنٹ جو وزیر خارجہ جان کیری تھے, ان کا بھارت جانا اور پھر پاکستان آنا اس بات کا غمازی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت بہرحال کسی نہ کسی طرح منسلک ہے اس مسئلے سے, اور وہ مسئلہ تبھی حل ہوگا, افغانستان اور پاکستان کے سرحدوں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے وہ تبھی ٹھنڈی ہوگی جب پاکستان اور ہندوستان جو ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو بھی آگ جہاں بھی لگے گی وہ ایونچولی ان کے اپنے گھر تک پہنچ جائے گی. اور میرے خیال میں پاکستان یہ بات بہت اچھی طرح ریئلائز کر چکا ہے اور افغانستان میں بھی اس کا عمل دخل نظر آتا ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ بھارت میں بھی لوگ جو ہیں جو کہ افغانستان میں انفلوئنشل ہیں وہ اس سلسلے میں اپنی جو پالیسیز ہیں اس پہ نظر ثانی کریں گے.
شکریہ پروفیسر فیضان, ہمارے ساتھ ہیں, ہمارا ساتھ دیں گے اگلی بھی ہماری سیگمنٹس میں. ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, ایک چھوٹی سی اسٹیشن آئی ڈی اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں ان دا نیوز. یورپ میں حالیہ دنوں میں جرید شارلی ایبدو کے صدر دفاتر پر حملے اور اس کے بعد جریدے میں خاکوں کی شاد دنیا بھر میں مظاہروں نے ایک بار پھر یورپ اور امریکہ کے لیے سیکیورٹی کے اقدامات کا جائزہ لینے اور حکمت عملی پر دوبارہ غور کرنے کا ماحول بنا دیا ہے. اس سلسلے میں ایک مختصر رپورٹ تیار کیا ہمارے ساتھی مدثرہ منظر نے, جس میں یورپ اور امریکہ دونوں کے جو نمائندے ہیں ان کے تحفظات ہیں اور ان کی قیادت کے تحفظات ہیں. آئیے وہ مختصر رپورٹ آپ کو سنوائیں اور اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں.
اتوار کی روز امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ برطانیہ کو ایک انتہائی ممکنہ حملے سے شدید خطرہ ہے.
This threat keeps morphing because it's the same fundamental problem, extremist Islamist terror.
خطرہ تبدیل ہوتا رہتا ہے کیونکہ بنیادی مسئلہ وہی ہے, انتہا پسندی, اسلامی دہشت گردی. یہ خطرہ تبدیل ہوتا رہا مگر اس کی بنیاد اب بھی ایک فرقے کے موت کے زہریلے نظریے پر ہے جو دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے. مسٹر کیمرون کہتے ہیں کہ ان انتہا پسندوں کے خلاف جدوجہد کے لیے طویل عرصہ درکار ہوگا, اس کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے. سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن مارکو روبیو نے کہا کہ بیرونی خطرے کے ساتھ ساتھ امریکہ کو اندرون ملک پیدا ہونے والی پرتشدد انتہا پسندی سے بھی خطرہ ہے.
And what's made it more interesting, of course, and more dangerous is that in fact some of these individuals that are plotting these attacks may not even have traveled to the Middle East.
اور اسے زیادہ دلچسپ اور خطرناک بنانے والی یہ حقیقت ہے کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے بعض افراد نے ہو سکتا ہے مشرق وسطی کا کبھی سفر ہی نہ کیا ہو. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی مسجد میں یا آن لائن انتہا پسندی اختیار کی ہو, اور ہو سکتا ہے ان حملوں کے بارے میں ہدایات یا تحریک انہیں مغرب میں آن لائن پلیٹ فارم سے ملی ہو. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یورپ کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے جو مشرق وسطی کے قریب ہے, اور اس خطے سے وہاں بڑے پیمانے پر تارکین وطن موجود ہیں. مگر یہ امریکہ میں ایک حقیقی خطرہ ہے, ایک ایسے ملک میں جہاں ہر سال لاکھوں افراد آتے ہیں یا ترک وطن کرتے ہیں. این بی سی کے پروگرام میٹ دا پریس میں آرمڈ سروسز کمیٹی کے رکن سینیٹر لنڈسی گراہم نے بااصرار کہا کہ شام اور عراق میں اسلامک اسٹیٹ اور النصرہ فرنٹ نامی گروپ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ان گروپوں کے خلاف کامیابی دنیا بھر میں سیکیورٹی کو درپیش خطرے کا حدود اربا تبدیل کر دے گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ابھی آپ سن رہے تھے رپورٹ جو یورپ اور امریکہ میں سیکیورٹی کے تحفظات اب ہماری قیادت کو موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ منظر وسیم ہیں. ڈاکٹر فاروق حسنات سے ہماری بات ہوئی لیکن ان کی لائن پھر کٹ گئی ہے. ہمارے پروڈیوسر ویٹو سٹائنوچ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر بات کی جائے. پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ موجود ہیں. منظر وسیم, آپ یورپ میں مقیم ہیں, تجزیہ کار ہونے کی حیثیت سے یورپ میں سیکیورٹی کے سلسلے میں لاحق تحفظات اور صورتحال کے بارے میں برٹش پرائم منسٹر جو کہہ رہے تھے وہ آپ نے سنا, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک عام رائے عامہ کے حوالے سے کیا وہاں صورتحال پائی جا رہی ہے؟
جی, یہاں پر سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ یہ جو روز بروز خبریں ایسی آ رہی ہیں, اوپر سے میڈیا کی کوریج ایسی ہے کہ دو قسم کے پرابلمز یہاں شروع ہو چکے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی واقعی ہی فیل کرتے ہیں یہاں پر, لوگ پریشان ہیں, اسے سیریسلی پریشان ہیں. بے شک کہ اس کا کوئی ایسا واقعہ جو فرانس کا جو واقعہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور سچ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ میڈیا کے اندر اتنی اسٹرانگ کوریج ہے کہ لوگ جو انڈیجنس یہاں کی پاپولیشن ہے وہ تو پریشان ہے اس سے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس اسٹریس کی وجہ سے جب جو لوگ جو امیگرینٹس ہیں اسپیشلی اسلامک جن کا بیک گراؤنڈ ہے, جب وہ آفیسز میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ فیل ہوتا ہے, وہ اور مزید انسیکیور فیل کرتے ہیں. جو مسلم ہیں یہاں پر رہ رہے ہیں, تو یہ ایک بہت کلیئر کٹ ایک سچویشن ہے جو کہ ایک وشیس سرکل قسم کا بنتا جا رہا ہے کہ سٹریس کا کوئی ایک واقعہ کریٹ ہوتا ہے جس سے کہ لوکل پاپولیشن پریشان ہو جاتی ہے, وہ پریشان ہو کے تو پھر جو انڈیجنس ہیں ان کو, جو امیگرینٹس ہیں مسلم, ان کو پریشان وہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اندر ریڈیکلائزیشن اور بڑھتی ہے, اور اس سے لگتا ہے کہ مزید لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتوں کے اندر پش کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک بہت سوچے سمجھے اور بہت دھیان سے کوئی نئی پالیسی بنانی پڑے گی. ابھی جس نے پچھلے دنوں بتایا کہ 22 تاریخ کو ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں کہ تمام یورپین ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ آ رہے ہیں, پلس کچھ عرب ممالک بھی ہیں, ان کا ایجنڈا بہت کلیئر سا ہے کہ ایک تو اس طرح کی انڈیجنس سیکیورٹی, یورپین سیکیورٹی کو کیسے کنٹرول کیا جائے, جس میں کہ فار ایگزامپل پولیس کی انٹر کنٹری جو کوآپریشن ہے اس کو بڑھایا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کیا جائے کہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ اور زیادہ کی جائے, اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی پلان کرنے کے کس طریقے سے آئی ایس آئی کو یا اسلامک اسٹیٹ کا جو ہے اس کو کس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے, اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو جو کہ عرب ممالک کے ساتھ مل کر کریں ایسا. تو بہت سیریس لیا جا رہا ہے اس بات کو, اور اس کے جو لوکل پاپولیشن ہے مسلم امیگرینٹس بھی اور جو انگریز یہاں پر رہتے ہیں اور یورپین جو ہیں وہ سب اس وجہ سے کافی پریشان ہیں اور کافی سیریسلی اور دھیان سے خبریں دیکھی جا رہی ہیں.
ڈاکٹر فاروق اسناد, امریکہ میں 9/11 کے بعد صورتحال سے نمٹنے کے لیے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے گئے, واضح حکمت عملی بھی سامنے آئی. آپ کے خیال میں یورپ اور مشرق وسطی میں دہشت گردی کی حالیہ کاروائیوں کے تناظر میں امریکہ پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر فاروق اسناد,
امریکہ اور جو یورپین معاشرے ہیں ان میں خاصا فرق ہے, ان کی تاریخ جس وہ لمحے سے گزرے ہیں وہ بھی اس میں بھی بہت فرق ہے. اب یہ جو بہت سے یورپین ممالک ہیں انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں وہ کالونائز کیا ہوا تھا تاریخ کے ایک دور میں, اور اس لیے ان کو جو غیر شہری ہیں ان کے ملکوں کے ان کو دیکھنے کا انداز مختلف ہے. امریکہ نے جو کہ اس طرح کلاسیکل سینس میں کسی کو کالونائز نہیں کیا تھا, بلکہ وہ ملک ہی امیگرینٹس کا ہے, اس لیے جو بھی وہاں آتا ہے وہ اس کی سوسائٹی میں مرج ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہ اور کافی حد تک یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ برابری کی طور پر ڈسکریمنیشن نہ ہو. کچھ ہوتی بھی رہی تاریخ میں, لیکن یہ اس شدت کے ساتھ نہیں جس طرح کہ یورپ میں ہے. اگر فرانس کی مثال لیجئے تو الجیرین وہاں پر امیگریٹ تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے, وہ تو 5 نسلوں سے شہری ہیں فرانس کے, اور تاریخ کے ایک موڑ پر فرانس نے الجیریا کو صرف اپنی کالونی نہیں بنایا تھا بلکہ انہوں نے الجیریا کو مرج کر لیا تھا ایز پارٹ آف فرانس, تو وہ سٹیزنز ہیں. اگر یہ ڈسکریمنیشن وہاں پہ ہوتی ہے, ان کو جاب نہیں دیتے یا تعلیم کے میدان میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں, اور وہاں پہ خاصی فرسٹریشن ہے یورپین ممالک میں, تو وہ اس کے ذمہ دار تو فرینچ سوسائٹی ہے یا دوسرے کے ممالک ہیں, ان کے معاشرہ ہے. اس لیے کہ یہ جو شدت پسند ہیں یہ دہی کے اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں, یہ اسی معاشرے میں رہتے ہیں, یہ مارکیٹ میں ہیں, انہیں کے کلچر جو ہے اس کے وہ ان کی انوائرمنٹ بنتا ہے. تو یہ جو شدت پسندی ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کے کوئی تانے بانے کوئی یونیورسل جو ایک کوئی آئیڈیالوجی ہے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. البتہ کلو ضرور لیے جاتے ہیں, اور اب یہ ضرور احساس ضرور ہوتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اگر ویپتی ہو رہی ہے تو چونکہ ہم بھی اسی عقائد کے ماننے والے ہیں تو اس لیے ہم پہ اس بات کا اثر ہوتا ہے. لیکن کہنے کا میرا یہ مطلب ہے
اسپیسیفک ایونٹس جو ہیں وہ اسپیسیفک رد عمل کی بات کرتے ہیں,
انڈیویجول اسپیسیفک ریزنز ہوتے ہیں, اسپیسیفک ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فرسٹریشن بڑھتی ہے, اب وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے انٹو
مختلف. جی پروفیسر حسنات ہمارے ساتھ بات کریں.
امریکہ میں نہیں ہے.
یمن میں ہوتی باغی اور سرکاری افواج صدر عابد رب منصور ہادی کے محل کے قریب جھڑپیں کریں, یعنی شاید انہیں فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں, شہریوں کو اس علاقے سے بھاگتے دیکھا ہے. کچھ روز پہلے ہوتی باغیوں نے صدر کے چیف آف سٹاف کو بھی اغوا کر لیا تھا. منظر یمن میں صورتحال کے حد تک سنگین دیکھتے ہیں آپ؟
یمن میں کافی سیریس ہوتی جا رہی ہے سچویشن, اور اگر وہ جو ایک ایگریمنٹ کی سچویشن بنی تھی کچھ دیر پہلے, اگر وہ اس کو میٹیریلائز کیا جا سکتا تو بہت بہتر رہتا, لیکن فار ون ریزن اور اندر وہ نہیں ہو سکا ایسا, اور اس کی وجہ سے مزید ان کے آپس میں سٹریس بڑھا اور جس کی وجہ سے کنفرنٹیشن یہاں تک پہنچ گئی. اب اگر دیکھتے ہیں تو اگر کہ کوئی انلیس کے کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں انٹروین کر کے روک سکے, تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو ان کی انٹرنل جو ہے ڈویژن وہ اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے, اور ان کی ملٹری جو ہے یمن کی ایز سچ اتنی اسٹرانگ اب نہیں رہی, تو اس وجہ سے کیونکہ ان کو ایک طرف سے داعش کا بھی خطرہ ہے اور دوسری طرف سے ان کو پرابلم اس کا بھی ہے کہ جو شیعہ ہیں ریبلز وہ بھی, تو اٹس لائک تھری وے وار چل رہی ہے ادھر, اور اس سیناریو کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی ادھر ایک وال اپنی بنانی شروع کر دی ہے سیکیور کرنے کے لیے گریٹ چائنا وال کی طرح کی, اور جو کہ آلموسٹ کمپلیشن کے قریب پہنچ رہی ہے. تو اب اس صورت میں یہاں پر یمن کے اندر جب تک کہ کوئی اس کا پولیٹیکل سولوشن صحیح سے نہیں ڈھونڈا جائے گا, یہ کنفرنٹیشن چلتی ہی رہے گی, اور کیونکہ اگین پراکسی وار چل رہی ہے یہاں پر, اور جب تک جو پراکسی وار کو فائنینس کر رہے ہیں اور فیول کر رہے ہیں یہ لوگ, جب تک نہیں نیوٹرلائز ہوتے. اب کیونکہ بیچ میں تیسرا ایک ایکٹر جو ہے اسلامک اسٹیٹ کا بھی آ گیا ہے, پہلے صرف کہا جاتا تھا کہ ایران اور سعودی عرب کا جھگڑا ہے, اب بیچ میں ایک اسلامک اسٹیٹ کا بھی جھگڑا, بیچ میں وہ لوگ بھی بیچ میں کود پڑے ہیں. اس صورت میں اس کو یہ سوچنا کہ جلد از جلد یہ ختم ہو جائے گا تو بہت مشکل ہے, اور میرے خیال میں یہ چلتی رہے گی کافی دیر, اور کافی نقصان ہوگا جانی بھی اور مالی بھی, اور اکانومی تو خیر ظاہر ہے کہ یمن کی کافی خراب ہو گئی ہے, تو اور اس کا امپیکٹ جو ہے ہو سکتا ہے عمان اور اس طرف بھی ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالات کیسے چلتے ہیں آگے چل کے.
بہت بہت شکریہ منظر وسیم, لندن سے ہمارے ساتھ تھے. منظر میری آپ سے پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آپ لوگ اپنے دفاتر کے وقت میں سے وقت نکالتے ہیں, کیونکہ اس وقت ظاہر ہے کہ لندن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. میں بہت زیادہ شکریہ ادا آپ کا کرتی ہوں. پروفیسر فیضان, ایک کوئک کامنٹ کیجیے کہ القاعدہ فی العرب تنظیم کتنی مضبوط ہے, اور اس پر قابو پانے کے لیے تیار حکمت عملی جو بھی ہے وہ کس حد تک آپ مؤثر دیکھتے ہیں؟
جی بہتر, جب میں یہ سب سن رہا تھا تو میرے ذہن میں افتخار عارف کے دو شعر آ رہے تھے. وہ پہلا شعر جو ہے وہ مسلمانوں اور یہ مسلمان ممالک جو ہیں اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے ان کو بتاتا ہے, اور وہ ہے کہ ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش, عذاب در بدری کس کے گھر میں رکھا جائے. اور جب ہم مغرب کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا, دیکھتے ہیں کہ مغرب میں کیا ہو رہا ہے, تو ان کی حکمت عملی جو ادھر مغرب میں ہے وہ یہ ہے کہ نہ جانے کون سے ترکش کے تیر کب چل جائیں, نشان مہر کو کمانے سر میں رکھا جائے. تو اب جو القاعدہ ہو, آئسس ہو, یہ جتنے بھی گروپ ہیں, یہ ایک خاص ماحول کی پیداوار ہیں, اور وہ ماحول جو ہے یہ گروپ اگر مارنے سے مر جاتے یا ختم ہو جاتے تو اب تک کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں, ختم ہو چکے ہوتے. جب موت جو ہے اس کا ماحول بن جاتا ہے تو پھر موت کے ذریعے ہی دوسرے کے ساتھ رابطہ یا کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ نہ ختم ہونے والا جو وائلنس اور یہ جو دہشت گردی ہے, نہ ختم ہونے والا اس کا جو سائیکل ہے, اس کو کون توڑے گا, کہاں پر ٹوٹے گا, وہ یہ وہ سوال ہیں جو کہ وہاں کے لوکل جو رہنما ہیں, جو لوگ ہیں جن کو کنسرن ہے, ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور ہمارے یہ جو اس ماحول کو کون بگاڑ رہا ہے, اس کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہمیں تلاش کرنے چاہیے ایک مہذب دنیا کے لحاظ سے. اور دوسری طرف مغرب کی جو حکمت عملی جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ ایسے ہے کہ وہ سمپٹمز کو تو ٹریٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کے سر میں یا کہیں پہ درد ہے وہ آپ کو وہ پین کلر تو دے رہے ہیں کہ پین کلر لو ان کو مار دو, مگر یہ کہ وہ پین جا نہیں رہی, وہ ناسور بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کے لیے معاشرتی ترقی انصاف بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں وہاں کے لوگوں کے لیے جو القاعدہ اور یہ جو آئسس اور اس قسم کے لوگ ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جن کو بڑی آسانی سے بہت کم پیسوں سے حل کیا جا سکتا ہے.
پروفیسر فیضان، آپ کے ساتھ ہمیں ابھی ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کے بارے میں بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر حسنات سے میرا ایک سوال ہے. ڈاکٹر حسنات، کیمرون میں حکام نے کہا کہ سرحد پار نائجیریا سے آنے والے بوکو حرام کے شدت پسندوں نے کم از کم 60 افراد کو اغوا کر لیا، تقریباً 80 گھروں کو نظر آتش بھی کیا، متعدد افراد کو ہلاک بھی کیا. کیمرون کے وزیر اطلاعات عیسیٰ کروما باکرے نے اغوا کاروں کو وحشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں کوئی بھی قتل و غارت گری سے نہیں روک سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی برادری کو ضرورت ہے کہ وہ وہاں پر مدد کرے. نائجیریا سے تعلق رکھنے والا شدت پسند گروپ بوکو حرام دیگر پڑوسی ملکوں میں بھی کاروائیاں کر رہا ہے اور اس خطے کے لیے اسے تیزی سے بڑھتا ہوا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس گروپ کو دہشت گردی کے حوالے سے کس حد تک منظم اور طاقتور قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس سے نپٹنے کی حکمت عملی میں بین الاقوامی برادری کا رول کیا آنا چاہیے؟
دیکھو، اس میں یہ جو سارے جو گروپ اپریٹ کر رہے ہیں، یہ شدت پسند گروپ کر رہے ہیں، یہ کسی کانٹیکس میں کر رہے ہیں. کانٹیکس یہ ہے کہ حکومت کی نااہلی اور نہایت کمزور ہونا اور ان کی رٹ نہ ہونا بہت سے اپنے علاقوں کے اوپر مختلف وجوہات کی بنا پر. بیسیکلی الجیریا، یہ جو نائجیریا ہے، یہ کافی کرپشن ہے اور کافی ان کا جو فوج ہے وہ بھی پکی ہوئی ہے اس کی. یہ اس کے علاوہ ہے کہ نارتھ نائجیریا میں مسلمان آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ لوگ تو ان مسلمان آبادی ہے جو ان مسلمان جو لیڈرس ہیں ان کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں. یہ بذات خود ایک کلٹ ہے، بذات خود ایک گروہ ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں، یہ نائجیریا کی جو ڈویژن ہے وہاں پہ تقریباً 50% مسلمان ہیں، 50% عیسائی ہیں، یہ ان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اپنی علیحدہ ان کی آئیڈینٹیٹی ہے اور ان کی علیحدہ اپنا وہ ایجنڈا ہے، اس کے اوپر وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ بیسیکلی نائجیرین فوج کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کا مؤثر نہ ہونا، ان کی ایفیشنسی، ان کا اسپیس دینا بہت زیادہ اور ان کا رسک نہ ہونا، یہ اس کی مین وجہ اس کی یہ ہے. اب دیکھیے، اگر اسی انالوجی کو ہم دوسرے ممالک میں لگائیے، افغانستان میں کیوں القاعدہ نے جنم لیا، اسامہ بن لادن نے کیوں اپنا وہاں پہ ایک سیٹ اپ بنایا، تو یہی تھا کہ طالبان کا اس علاقے پہ خاص یا بہت سے علاقوں پہ اس طرح کا مؤثر کنٹرول نہیں تھا. یمن کی بھی ابھی اپنے آپ نے بات کی، اس کا بھی یہی ہے کہ وہ ان علاقوں میں جہاں پہ حکومت کی ریت نہیں ہے، پھر اس قسم کے گروپ کرتے ہیں اور وہ طاقتور ترین ہوتے چلے جاتے ہیں. بیسیکلی ذمہ داری حکومتوں کی ہے، اور حکومتیں اگر کرپٹ ہیں، انفیشینٹ ہیں، اور وہ یہ دونوں جو چیزیں ہیں، یہ فوج کے اندر بھی چلی گئی ہیں جو لا انفورسمنٹ کی بیسک جن کے اوپر ذمہ داری ہے، اور پولیس کے اندر بھی چلی گئی ہیں، تو پھر اس قسم کے گروپ جو ہیں ان کو چانس مل جاتا ہے کہ وہ زیادہ افیکٹولی اس قسم کی کاروائیوں میں اپنی اپڈیٹ.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اور اب ہمارا آخری یہ سوال ہے، اور پروفیسر فیضان سے ہم بات کرتے ہیں. آج امریکہ بھر میں شہری آزادی کے علم بردار آن جہانی رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے، اور اس موقع پر ملک میں عام تعطیل بھی ہے. انہیں 1964 میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو نوبل امن انعام بھی دیا گیا تھا، اور اسی سال صدر لنڈن جانسن نے تاریخی شہری آزادیوں کے ایک بل پر بھی دستخط کیے تھے. پروفیسر فیضان، آپ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی سول رائٹس کے میدان میں شروع کی گئی تحریک کا تجزیہ کرتے ہوئے آج کے امریکہ میں سول رائٹس کا ایک جائزہ دیجیے ہمارے سننے والوں کے لیے.
جی، مارٹن لوتھر کنگ جو تھے وہ اس داستان کا عنوان تھے جس کے وہ آپ لوگوں نے وہ عدل تو سنی ہوگی کہ ہم تو صرف عنوان تھے، اصل داستان تم ہو. اور یہ جو داستان تھی بہت پہلے شروع ہوئی، اس کے بہت سے لوگ، بہت سے سپاہی تھے اس جد و جہد کے، مگر مارٹن لوتھر کنگ جو ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نان وائلنس ایکٹیویٹی سے، نان وائلنس جد و جہد سے، انہوں نے ایک ایسا پرماننٹ چینج لے کر آئے امریکہ میں قانونی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے، کہ امریکہ کو اس نے کئی دہائیوں آگے کر دیا پوری دنیا سے، جس میں نسلی امتیاز ختم کیا گیا، جس میں مذہب کا امتیاز ختم کیا گیا. اور ان کا یہ انداز جو ہے یہ اب تک لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو اس رائے میں دیکھیں جو کہ اس وقت ہے، یعنی کہ 9/11 کے بعد یہاں پر کئی جو کئی مینورٹیز جو ہیں उनके साथ जो वो स्ट्रगल कर रही हैं, जिसमें मुसलमान माइनॉरिटीज भी आ जाती हैं, कि उनके जो सिविल राइट्स हैं वो उन्हीं सिविल राइट्स उन्हीं कवानीन के तहत अपना तहफ्फुज जो है वो कर पाते हैं जो मार्टिन लूथर किंग के जमाने में जो लॉज जो थे वो पास हुए। और अगरचे के 9/11 के बाद पूरी दुनिया में और खासतौर पर अमरीका में रियासत जो है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और सिविल सोसाइटी थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है। अब ये यहाँ के जो अब जो माइनॉरिटीज हैं, ये अब उनका फर्ज है कि इस जद्दोजहद को नॉन वायलेंट तरीके से आगे लेकर जाएं। और अमेरिका का निजाम की खूबसूरती ये है कि जब कोई कानून पास होता है तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अगर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है तो उसको आप कांग्रेस में या सेनेट में चैलेंज कर सकते हैं और उसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास यानी कि यहाँ के हमारे शहरियों के पास अमेरिका में बहुत से ऐसे सिविल राइट्स एग्जांपल्स और हिस्ट्री और तारीखी मिसालें मौजूद हैं जिसके जरिए हम इसी बात को जद्दोजहद कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्टिन लूथर किंग जो थे, जो उन्होंने 1960 की दहाई में किया, 1950 के आखिर में 60 की दहाई में किया, वही काम जो है हमें काम आ रहा है। और अब हम जो करेंगे वो आने वाली नस्लें 20-30 सालों में अमेरिका आएंगी या अमेरिका में रहेंगी, ये उनके लिए है। लेकिन इससे ज्यादा हुब्बुल वतनी का सबूत और नहीं दिया जा सकता कि अगर हम वो तमाम चीजें, वो तमाम जो वैल्यूज हैं अमेरिका की, जो कदरें हैं, उनको आगे बढ़ा सकें और उनको और ज्यादा मजबूत कर सकें। यही वजह है कि अभी प्रोफेसर असनाथ साहब ने भी फरमाया कि जो चीज के जो यूरोप में
जो मसला
इसकी हिस्ट्री और है और अमेरिका में इसकी हिस्ट्री और है, और अमेरिका इसीलिए वो मुल्क इतना तरक्की कर गया इतनी जल्दी, क्योंकि यहाँ पे लोगों के ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई गई, उन पे इम्तियाज
अगर
किया तो उसके खिलाफ एक रास्ता भी मुहैया किया गया।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजान, हमारे साथ थे बफलो यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर फैजान, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आज आपने सारा प्रोग्राम में हमारा साथ दिया। हम अपने सुनने वालों को ये बताते चलें कि आज पाकिस्तान में रात 10 बजे और भारत में 10:30 बजे हमारे प्रोग्राम राउंड टेबल में कमर अब्बास जाफरी, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और सिविल राइट्स के बारे में एक खसूसी प्रोग्राम पेश करेंगे। तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम इन द न्यूज की मेजबान बैजत, प्रोड्यूसर वीटो स्टायनोविच और इंजीनियर सलमान तारवाली को इजाजत दीजिए। आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी कल प्रोग्राम आज के मौजू में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।